کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الشمائل المحمدیہ یعنی شمائل ترمذی کا درس بحمد اللہ تعالی ہمارا جاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق، آپ کی زندگی سے، آپ کے معمولات سے متعلق باتیں ہم نے کافی ساری سماعت بھی کی ہیں، اور پچھلے درس میں کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نعلین یعنی آپ کے جو جوتے شریف تھے، چپل شریف تھے، اس حوالے سے کچھ سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی تھی. مزید اسی پر کچھ اور احادیث طیبہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہیں، اسے سنیں گے. ایک حدیث مبارکہ جو عمر بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے جوتے پہنے ہوئے تھے کہ جس میں سلائی ہوئی بھی تھی، جس کو سیا گیا تھا. یہاں نماز میں چپل پہننے کا تذکرہ موجود ہے، اس میں کچھ تفصیل ہے. اول تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بالخصوص اور اس زمانے کے بالعموم جو چپل ہوا کرتے تھے وہ ایک پرت والے ہوتے تھے، یعنی اس میں معمولی سا یعنی ہلکا سا چمڑا یا کوئی چیز لگی ہوتی تھی، موٹے سول والے نہیں ہوا کرتے تھے، صرف اس کی ایک تہ ہوا کرتی تھی. جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر جو ریگزین وغیرہ کے موزے ہوتے ہیں موٹے، جو آپ نے دیکھے ہوں گے، تو اس طرح کے چپل کے شیپ میں ہی ہوتے تھے، لیکن اتنے موٹے ہوا کرتے تھے کہ بآسانی اس میں انگلیاں وغیرہ مڑ جایا کرتی تھی. یعنی وہ ایسا نہیں تھا کہ جیسے ہم چپل پہنتے ہیں تو اب اگر ہم اس کو پہن کے سدے میں جائیں تو ہماری انگلیاں وغیرہ نہیں مڑیں گی. تو نمبر ایک تو یہ کہ وہ اس طرح کے چپل مبارک ہوا کرتے تھے، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بالعموم اس زمانے کا عام رواج یہی تھا. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، علامہ طاہر گجراتی پٹنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مشہور محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب مجمع بحار الانوار کے حوالے سے اس تفصیل کو ذکر فرمایا ہے. دوسری بات یہ کہ جو چپل پہننا ہے اس کا تعلق ہے رواج کے ساتھ، عرف کے ساتھ، کہ کسی مقدس مقام پر چپل پہننا یہ اس زمانے کے اندر ادب کے خلاف شمار نہیں ہوتا تھا، اور ادب کا جو تعلق ہوتا ہے وہ عادت اور رواج کے ساتھ ہوتا ہے. ہر زمانے کا، ہر جگہ کا اپنا رواج ہوتا ہے، اس پر ہی ادب کا دار و مدار ہوتا ہے. تو پہلے یہ تھا کہ جو مسجدیں ہوتی تھیں عام طور پر اس میں کنکر بچھے ہوتے تھے یا مٹی کی مسجدیں ہوتی تھیں، اس زمانے کے اندر اس طرح وہاں پر پاک ستھرے چپل پہننا اس کو ادب کے خلاف نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن آج ساری دنیا میں تقریباً یہی رواج ہے کہ مسجدوں کے اندر چپل پہننا یہ ادب کے خلاف شمار ہوتا ہے. تو ادب کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ عادت پر، عرف پر، رواج کے اوپر ہوا کرتا ہے. اب مسجد نبوی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں کوئی بھی چپل پہن کے داخل نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب اگر کوئی داخل ہو تو اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اور بالکل درست سمجھا جاتا ہے کہ ادب کا دار و مدار ہوتا ہی عرف پر ہے، رواج کے اوپر ہے. قرآن پاک میں والدین کے لیے فرمائے کہ فلا تقل لہما اف، ان سے اف نہ کہو، یعنی بڑی سے بڑی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ان کے بڑھاپے میں بھی پہنچتی ہے، تو اس کے اوپر اف نہ کرو. آپ جانتے ہیں کہ اصول فقہ کی کتب کے اندر اس پر بحث کی گئی کہ اف جو ہے یہ سب سے معمولی کلمہ ہے جو تکلیف کے وقت بندے کے زبان سے نکلتا ہے، لیکن اگر کسی مقام پر اف کا کلمہ یہ تعظیم کے لیے استعمال ہونے لگے، تکریم کے لیے استعمال ہونے لگے، عزت دینے کے لیے استعمال ہونے لگے، تو پھر اس کا استعمال والدین کے لیے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ ان تمام چیزوں کا ادب اور بے ادبی کا جو دار و مدار ہے وہ عرف اور رواج کے اوپر ہوتا ہے. تو ہمارے زمانے کے اندر اگر کوئی اس طرح چپل پہنتا ہے مساجد میں یا نماز کے اندر، تو اس کو واضح طور پہ بے ادبی سمجھا جاتا ہے. اول تو اس طرح کی چپل ہوتے ہی نہیں ہے کہ جس میں انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہو جائے، اور طریقہ کار یہی ہے کہ نماز میں سجدے کے اندر انگلیاں مڑ کے قبلہ رخ ہونی چاہیے. اب ایک انگلی ہے وہ فرض ہے، موڑ کے قبلہ رخ کر لینا، اکثر انگلیاں دونوں پاؤں کی موڑ کے قبلہ رخ کر لینا یہ واجب ہے، اور ساری کی ساری انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہو جائیں یہ سنت مبارکہ ہے. تو یہ ہمارے زمانے کی چپلوں میں اول تو ادا ہی نہیں ہو سکتی، دوسرا یہ کہ ادا ہو بھی سکیں تو چونکہ اس کو ہمارے یہاں بے ادبی شمار کیا جاتا ہے، تو اس طرح کے چپل پہن کے نماز پڑھنے کی اب شرعاً اجازت نہیں رہے گی. فرماتے ہیں حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن الصدیق قال حدثني من سمع عمرو بن حریث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. اگلی حدیث مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر مشتمل امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمائی ہے، چپل پہننے کے ایک ادب سے متعلق فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امت کی ہر معاملے کے اندر تربیت فرمانے والے ہیں. اصول کے ذریعے، جزیات کے ذریعے آپ تربیت فرماتے ہیں، اور بالخصوص ان معاملات کے اندر کہ جس سے امت کو کسی طرح کا ضرر، کسی طرح کا نقصان کا اندیشہ ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر خاص تنبیہ فرماتے ہیں. چنانچہ اس حوالے سے آپ نے ایک ادب یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایک چپل پہن کر نہ چلے، یعنی دو چپلوں کی جگہ ایک ہی چپل پہنی اور ایک چپل نہ پہنی، تو ایسا نہ کرے، یا تو وہ دونوں کے دونوں پہنے یا دونوں کے دونوں اتار دے. کیونکہ ایک چپل پہننے سے دنیاوی اعتبار سے ضرر بھی پہنچ سکتا ہے کہ پاؤں بندے کا سلپ ہو سکتا ہے، مڑ سکتا ہے، اور ایک عجیب بے ڈھنگی چال اس کی بن جائے گی، اور یہ چیز وقار اور ادب کے بھی خلاف ہے، اور استہزاء کی صورت بنتی ہے، مسخری کی صورت بنتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے امور سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ جس سے با اعتبار جسم کے کوئی تکلیف پہنچے یا اس کے وقار پہ کوئی حرف آئے، اس لیے منع فرمایا کہ کوئی شخص بھی ایک چپل پہن کے نہ چلے. چلنا ہی ہے تو دونوں کے دونوں پہنے، اور اگر نہیں پہننا تو پھر دونوں کے دونوں ہی اتار دے، ایک پہن کر نہ چلے. فرماتے ہیں حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين احدكم في نعل واحده لينعلهما جميعا او ليخفيهما جميعا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایک چپل میں نہ چلے، اسے چاہیے یا تو دونوں کے دونوں پہنے یا پھر دونوں کے دونوں اتار دے. حدثنا قطیبۃ عن مالک بن انس عن ابی الزناد نحوہ. اگلی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور ادب اس میں بیان فرمایا ہے، ہے اسی جوتے سے متعلق، یہی ادب ہے کہ ایک جوتے کے اندر نہ چلے، لیکن درمیان میں ایک اور بات بھی آئی ہے جس پر آگے مزید تفصیل آئے گی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الٹے ہاتھ سے کھانے سے منع فرمائے، ممانعت فرمائی کہ کوئی بندہ الٹے ہاتھ سے کھائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی شخص ایک چپل کے اندر چلے. فرماتے ہیں حدثنا اسحاق بن موسیٰ قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو الٹے ہاتھ سے کھانے سے منع فرمایا اور اس سے منع فرمایا کہ کوئی ایک چپل پہن کر چلے، ایک چپل پہن کر چلنے سے منع فرمایا. ایک ادب اور جوتا پہننے کے حوالے سے یہاں پر امام ترمذی حدیث مبارکہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جوتا پہننا چونکہ ایک تکریم ہے، ایک عزت والا کام ہے، زینت والا کام ہے کہ اس سے پاؤں بھی بندے کے محفوظ رہتے ہیں اور پاؤں کو زینت بھی حاصل ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ ہر ذیشان کام آپ سیدھے ہاتھ کی طرف سے، سیدھی جانب سے شروع کرنا پسند فرمایا کرتے تھے. اور اس کی کئی مقامات پر آپ نے تعلیم بھی ارشاد فرمائی مختلف چیزوں کے اندر. تو ان میں سے ایک ادب یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو اسے چاہیے سیدھی جانب سے ابتدا کرے، پہلے سیدھا جوتا پہنے پھر اس کے بعد الٹا جوتا پہنے. اور جب بندے کو جوتے اتارنے ہوں تو چونکہ اب یہ ایک چیز کو ترک کیا جا رہا ہے، چھوڑا جا رہا ہے، جس کے ذریعے پاؤں کو زینت اور حفاظت حاصل تھی، اب اس کو ترک کیا جا رہا ہے، تو ایسے کام پھر الٹی جانب سے کیے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جب بندہ اسے اتارے تو پھر الٹی طرف سے ابتدا کرے، کہ پہلے الٹا چپل اتارے پھر اس کے بعد سیدھا چپل اتارے. امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت ایک تطبیق ارشاد فرمائی کہ مسجد کے اندر داخل ہونا یہ سیدھے قدم کے ساتھ ہوتا ہے، اور جوتا جو اتارنا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے، ادب یہ ہے کہ پہلے الٹا اتارے. تو اب دونوں پر عمل کیسے ہوگا کہ اگر الٹا پہلے جوتا اتارتا ہے تو پاؤں کیسے اندر داخل کرے گا؟ تو فرمایا کہ الٹا جوتا اتار کے، چپل اتار کے پاؤں اس کے اوپر رکھ لے، اور پھر اس کے بعد سیدھا جوتا اتارے اور اسے ہاتھ میں لے کے بندہ سیدھے قدم سے مسجد میں داخل ہو، اور الٹا جوتا پھر وہ اٹھا لے. تو یوں دونوں پر عمل ہو جائے گا، الٹا جوتا اتارا اس پہ پاؤں رکھ لیا، پھر سیدھا اتارا اور پھر پاؤں مسجد کے اندر رکھا اور دونوں جوتے اس نے اٹھا لیا. تو اس سے اس کو دونوں سنتوں پر، دونوں طریقے کار پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا. فرماتے ہیں حدثنا قتیبۃ عن مالک التحویل وحدثنا اسحاق قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ فَلْتَكُنِ الْجُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک اپنا جوتا پہنے تو اسے چاہیے کہ سیدھی جانب سے ابتدا کرے، اور جب اتارے تو اسے چاہیے کہ الٹی طرف سے ابتدا کرے. تو سیدھا جانب چپل پہننے کے اعتبار سے پہلا ہو اور اتارنے کے اعتبار سے آخر میں ہو. حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال اخبرنا اشعث وهو ابن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع فی ترجلہ وتنعلہ وطہورہ. یعنی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر چیز میں جس کی استطاعت رکھتے سیدھی جانب کو پسند فرمایا کرتے تھے، حتی الامکان سیدھی جانب کو پسند فرماتے. اپنے کنگھی کرنے میں، یعنی کنگھی کرنے کی ابتدا بھی آپ سیدھی جانب سے فرماتے، چپل پہننے میں سیدھی جانب کو اختیار فرماتے، طہارت حاصل کرنے میں یعنی وضو کرنے میں بھی سیدھی جانب کو پسند فرمایا کرتے تھے. یعنی ذیشان کام کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدھی طرف کو پسند فرمایا کرتے تھے کہ اس کام کی ابتدا سیدھی طرف سے کریں. پیچھے ہم یہ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک جوتے تھے، چپل تھے، اس میں دو تسمے تھے، یعنی ہر چپل کے اندر دو تسمے لگے ہوئے تھے، اور جو درمیان کے اندر تسمہ باندھا جاتا ہے جس کو شراک بولا جاتا ہے، تو درمیان والا تسمہ یہ دو تہ والا تھا، یعنی ڈوری پر ڈوری تھی اس میں، یہ درمیان والا تسمہ تھا، جبکہ اوپر جو انگلیوں کی طرف تھے وہ دو تسمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جوتے مبارک کے اندر موجود تھے. یہی طریقہ کار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا، یہی طریقہ کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ ایک تسمہ بھی اگر پہنا جاتا ہے تو یہ جائز ہے، ایک تسمے والے جوتے بھی اگر کوئی پہنتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، کہ یہ سنت عادیہ ہے، سنت عادیہ ہے، لیکن اس سنت پر اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو اس صورت میں اس کے اوپر گناہ نہیں. اولا یہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا ہے اسی پر عمل کیا جائے، لیکن اگر اس پر کوئی عمل کرتا ہے کہ اس کی جگہ اس نے کوئی اور کام کر لیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے سنت کی خلاف ورزی کی اور اس کے اوپر کوئی حکم لگایا جائے، ایسا نہیں ہوگا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تسمے والا جوتا پہنا. شارحین نے فرمایا یہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس طرح کا جوتا پہننا بھی جائز. عرف و رواج کے مطابق وہ جوتے کہ جو ایک مہذب شخص کے لائق ہوتے ہیں اسے بندہ پہنے، یعنی جوتے وہ ہونے چاہیے کہ جو پاؤں کو محفوظ رکھیں، پاؤں کو آرام دیں، چلنے کے اندر آسانی پیدا کریں، اور ایسے ہونے چاہیے کہ جس کو مہذب کہا جا سکے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ رات میں نے اپنے آگے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز کو سنا ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ اور تو کوئی ایسا عمل معلوم نہیں کہ جس کی اتنی زیادہ امید ہو، فقط اتنا ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تبارک و تعالی مجھے توفیق عطا فرماتا ہے اتنی میں نماز پڑھتا ہوں، تحیت الوضو پڑھتا ہوں. تو فرمایا یہی، علماء نے بیان فرمایا کہ اسے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو جنت میں چپل کی نعمت بھی عطا فرمائے گا. یعنی چپل کی نعمت سے مراد یہ کہ وہاں پر جو زینت کی چیزیں اختیار کی جائیں گی جن کے ذریعے سے بندہ اپنے آپ کو سجائے گا، سوارے گا، تو مختلف چیزیں ہوں گی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ بھی اسے عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی یہ نعمت ہمیں دنیا آخرت دونوں میں عطا فرمائے. فرماتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حدثنا محمد بن مرزوق عن عبد الرحمن بن قیس ابی معاویہ قال حدثنا ہشام عن محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله تعالى عنه. یعنی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک جوتوں میں ہر ایک کے اندر دو تسمے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بھی یہی دو تسمے تھے، اور سب سے پہلے جنہوں نے ایک تسمے کا جوتا پہنا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی. آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک مبارک انداز کو زندگی کے اندر ایک اور طریقہ اختیار کرنے کو، کہ آپ کے جو سامان تھے ان میں سے اور کیا چیز تھی جو آپ علیہ السلام استعمال فرمایا کرتے تھے، اسے ذکر کر رہے ہیں. یا دو طرح کے باب ذکر کیے ہیں. پہلا باب ذکر کیا ہے مطلقاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگوٹھی کے حوالے سے، کہ آپ علیہ السلام کی انگوٹھی کیسی تھی، کب آپ نے اسے بنوائی تھی، اس بات کو ذکر کیا ہے. اور دوسرا باب جو ذکر کیا ہے وہ یہ ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انگوٹھی پہنتے کہاں تھے، کس ہاتھ میں پہنا کرتے تھے، کس انگلی میں پہنا کرتے تھے، کہاں اس کا آپ نگینہ رکھا کرتے تھے. اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو پہلے انگوٹھی کی کیفیت کے اوپر احادیث طیبہ ذکر فرمائی ہیں، تقریباً 8 حدیثیں اس باب کے اندر موجود ہیں۔ فرماتے ہیں بابو ما جاء فی ذکری خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ان احادیث کے متعلق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی کے تذکرے میں آئی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس میں جو نگینہ تھا وہ حبشی تھا، یعنی حبشہ جو اس وقت ایک ملک تھا اس جگہ کا بنا ہوا یہ نگینہ تھا، وہ پتھر وہاں کا تھا اور وہیں سے وہ نگینہ بنایا گیا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگوٹھی میں لگا ہوا تھا۔ تو چاندی کی انگوٹھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہنی ہے اور اس میں ایک نگینہ آپ نے لگایا ہوا تھا۔ دو طرح کی روایتیں ہیں اس باب کے اندر، ایک تو یہ کہ یہی نگینہ لگا ہوا تھا جس کے بارے میں بعض نے کہا کہ وہ عقیق تھا، اور دوسرا جو یہاں پر انگوٹھی کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک انگوٹھی تھی یہ چاندی کی تھی اور اس میں نگ بھی چاندی ہی کا لگا ہوا تھا، نگ بھی چاندی ہی کا لگا ہوا تھا، اسی سے بنا ہوا نگ اس کے اندر موجود تھا۔ فرماتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حدثنا قتیبۃ بن سعید وغیر واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ حبشہ کا بنا ہوا تھا۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی، چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ذریعے سے مہر لگایا کرتے تھے، اس کے ذریعے سے مہر لگایا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ ولا یلبسہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پہنا نہیں کرتے تھے، پہنا نہیں کرتے تھے۔ اب اس میں علماء نے مختلف تطبیق بیان کی ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ ولا یلبسو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا نہیں کرتے تھے، تو بعض نے یہ کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اس کو نہیں پہنا کرتے تھے، کبھی کبھی پہنا کرتے تھے، یعنی عادتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریقہ کار نہیں تھا کہ ہمیشہ انگوٹھی آپ پہنا کرتے ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دو انگوٹھیاں تھیں، ایک وہ انگوٹھی تھی کہ جسے آپ پہنتے اور دوسری وہ انگوٹھی رکھی ہوئی تھی کہ جس کے ذریعے سے آپ مہر لگایا کرتے تھے۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ آپ نہیں پہنا کرتے تھے تو جس انگوٹھی سے مہر لگانا ہوتی تھی اسے نہ پہنتے اور دوسری والی آپ پہنا کرتے تھے۔ تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا مشاہدہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگوٹھی پہنتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اس لیے اس کو ذکر کیا۔ انگوٹھی اس کے لیے سنت ہے کہ جس کو مہر لگانے کی حاجت ہو، مہر لگانے کی حاجت ہو۔ اس کے علاوہ انگوٹھی جو مرد ہے اس کے لیے شرائط کے ساتھ پہننا جائز ہے، یعنی انگوٹھی ایک ہو، چاندی کی بنی ہوئی ہو جو 4.5 ماشا سے کم کی ہو اور اس میں ایک نگینہ لگا ہوا ہو، نہ ایسا ہو کہ بغیر نگینے کے ہو اور نہ ایسا ہو کہ ایک نگینے سے زائد ہو، بلکہ ایک نگینہ ہونا چاہیے اور ایک ہی نگینہ ہونا چاہیے، ایک سے زیادہ نگینے نہیں ہونے چاہیے، چاندی کے ہونے چاہیے، 4.5 ماشا سے کم ہونی چاہیے اور ایک ہی انگوٹھی ہونی چاہیے۔ مرد کو یہ زیور پہننے کی اجازت ہے، یہ انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، باقی اس کے علاوہ مرد کو انگوٹھی پہننے کی اجازت نہیں ہے. یہ پہنے گا تو یہ جواز ہے, جائز ہے اس طرح پہننا, لیکن سنت اسی کے لیے جس نے اس سے مہر لگانی ہے. ہاں عیدین کے اندر اگر کوئی پہنتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے, اچھی بات ہے کہ عیدین میں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر وہ پہن لے تو اس پر اس کو ثواب ملے گا پہننے پر. اب چونکہ ہمارے زمانے کے اندر انگوٹھی سے مہر لگانے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی, عام طور پر جو اسٹیمپ لگاتے ہیں وہ اسٹیمپ بنی بنائی ہوتی ہیں, انگوٹھی کے اندر اس طرح اسٹیمپ نہیں بنائی جاتی اور اس کے ذریعے سے مہر نہیں لگائی جاتی, تو اب اس کی حاجت بھی نہیں رہتی. تو مرد کو عیدین میں پہن لینا چاہیے جو شرائط ہیں اس کے مطابق, باقی اس کے علاوہ پہننا یہ سنت مبارکہ نہیں ہے. تو اسی لیے اپنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ ارشاد فرمایا کہ ولا یلبسوہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی کو پہنا نہیں کرتے تھے. فرماتے ہیں حدثنا قتیبۃ قال حدثنا ابو عوانۃ عن ابی بشر عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتخذ خاتما من فضۃ فکان یختم به ولا یلبسوہ. قال ابو عیسیٰ ابو بشر اسمه جعفر بن ابی وحشی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اور آپ اس سے مہر لگاتے, اسے پہنا نہ کرتے تھے. ایک اور حدیث مبارکہ اسی حوالے سے کہ ابھی جو پیچھے میں نے ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاندی کی انگوٹھی تھی اور اس پر جو نگینہ تھا وہ چاندی ہی کا تھا, جو دوسری انگوٹھی تھی اس میں نگینہ چاندی ہی کا تھا. تو یہاں پر وہی حدیث مبارکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں. فرماتے ہیں حدثنا محمد بن غیلان قال اخبرنا حفص بن عمر بن عبید هو الطنافسی قال حدثنا زہیر ابو خیثمۃ عن حمید عن انس بن مالک قال كان خاتم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من فضه فصه منه. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ اسی چاندی سے بنا ہوا تھا. اب آگے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ انگوٹھی بنوائی کیوں تھی, مہر جو لگاتے تھے اس کی وجہ کیا بنی تھی. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کا ارادہ فرمایا سن 6 ہجری کے بالکل آخر میں کہ آپ بادشاہوں کی طرف خطوط لکھ کر بھیجیں عجم کے بادشاہوں کی طرف, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ جن کی طرف آپ خطوط لکھ کر بھیج رہے ہیں, دعوت اسلام دے رہے ہیں, یہ لوگ بغیر مہر کے خط کو نہیں پڑھتے. یعنی اگر اس کے اوپر سٹیمپ لگی ہوگی, مہر لگی ہوگی, تو یہ اس کو قبول کریں گے اور اس کو پڑھیں گے, ورنہ یہ اس کو قبول ہی نہیں کریں گے. یعنی وہ یہ کہیں گے کہ یہ معتبر نہیں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر مہر لگائیں گے تو وہ پڑھ لیں گے ورنہ اسے پڑھیں گے نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں فکأنی انظر الی بیاضہ فی کفہ, کہ میں اب بھی اس چاندی کی سفیدی کو, انگوٹھی کی سفیدی کو, چمک دمک کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلی میں دیکھ رہا ہوں. یعنی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, آگے چل کے آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک انگوٹھی سیدھے ہاتھ کے اندر ہوتی تھی, چھوٹی انگلی کے اندر ہوا کرتی تھی, اور اس کا جو نگینہ ہوتا تھا وہ ہتھیلی کے اندر والے حصے کی طرف ہوا کرتا تھا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ تصور کر رہے ہیں, اپنے ذہن میں اس کا استحضار کر رہے ہیں کہ مجھے پکا یاد ہے, اچھی طریقے سے یاد ہے کہ گویا کہ میں اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلی کی طرف اس انگوٹھی کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں. فرماتے ہیں حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن ہشام قال اخبرنی ابی عن قتادة عن انس بن مالک قال لما اراد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان يكتب الى العجم قيل له ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكأني انظر الى بياضه في كفه. کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ عجم کی طرف خط لکھ کر بھیجیں, عجم سے مراد جو عجم کے بادشاہ تھے جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے, کسرا کی طرف, قیصر کی طرف, نجاشی کی طرف, ان کی طرف جب آپ نے خطوط لکھنے کا ارادہ کیا تو قیل لہو آپ سے عرض کی گئی کہ ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتم, کہ جو عجم کے جو بادشاہ ہیں یعنی عرب کے علاوہ دیگر علاقوں کے جو بادشاہ ہیں یہ لوگ اسی خط کو قبول کرتے ہیں کہ جس پر مہر اسٹیمپ لگی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہر بنوائی اور فرماتے ہیں گویا کہ میں ابھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلی میں اس کی چمک کو, اس کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں. اس میں ایک سبق اور ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہے جو جائز ہے, درست ہے, شریعت کے مطابق اور موافق ہے اور عامۃ الناس وہ کام کرتے ہیں اور اس سے ان کی دل جوئی ہوتی ہے تو اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے. اس چیز سے دور رہنا یہ تکشف ہے, یہ زیادتی ہے. ایسی چیز کو اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں کوئی شرعاً حرج نہ ہو, شریعت کے مطابق و موافق ہو, تو اس پر عمل کرنے سے لوگ اس کی طرف راغب ہوں گے, اس کی طرف آئیں گے. تو ایسے کام کو اختیار کرنا چاہیے. انگوٹھی کے ذریعے مہر لگانے میں کوئی حرج نہیں تھا, ایک اچھا ہی کام تھا, لیکن اس وقت تک رواج نہیں تھا اس کا. لیکن جب آپ سے عرض کی گئی کہ وہاں کے لوگوں میں اس کا رواج ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اختیار فرما لیا. اس سے یہ ہوگا کہ وہ رغبت کریں گے ہمارے دین کی طرف, اسلام کی طرف, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف. مزید ارشاد فرماتے ہیں حدثنا محمد بن یحییٰ قال حدثنا محمد بن عبد اللہ الانصاری قال حدثنی ابی عن ثمامۃ عن انس بن مالک قال کان نقش خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد سطر ورسول سطر واللہ سطر. یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ انگوٹھی تو بن گئی تھی چاندی کی جو بنانی تھی, اب مہر بھی لگانی ہے تو مہر ظاہر سی بات ہے کہ صرف ڈائریکٹ انگوٹھی کی تو لگے گی نہیں, اس میں کچھ نہ کچھ تو لکھوانا ہوگا, کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر نشانی بنانی ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک انگوٹھی تھی وہ اس طرح تھی کہ اس کی ایک سطر میں محمد لکھا ہوا تھا, دوسری سطر میں رسول اور تیسری میں اللہ لکھا ہوا تھا, یعنی محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. بعض نے اس کی جو ترکیب بیان کی ہے کہ کس انداز میں یہ لکھا ہوا تھا, تو اس کے لکھنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ جو گول دائرہ ہوتا ہے اس میں جو لکھا جاتا ہے, اب ہمارے زمانے میں رواج نہیں ہے, پہلے جو لکھا جاتا تھا اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے اوپر پڑھا جاتا تھا. آپ نے دیکھی ہوگی مہر نبوت جس کو عام طور پہ بولتے ہیں اور اس میں محمد رسول اللہ لکھا بھی ہوتا ہے, حالانکہ وہ مہر نبوت میں نہیں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ, وہ تو ہم تفصیل کے ساتھ پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ مہر نبوت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹھ پر تلوں کا مجموعہ تھا, وہ ابھرا ہوا گوشت تھا جو انتہائی لطیف و خوشبودار تھا. یہ جو انگوٹھی مبارکہ تھی اس میں یہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ, تو یہ محمد پھر اس کے اوپر رسول پھر اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا. تو یہ گول دائرے کے اندر اس وقت پڑھنے کا طریقہ کار یہی ہوتا تھا محمد ال, یعنی نیچے سے اوپر کی طرف پڑھا کرتے تھے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے, جو اس کی ذات ہے, اس کے اعتبار سے ادب والا انداز بھی ہے کہ اوپر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام رہے. تو ایک انداز اس زمانے میں یہ تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انگوٹھی بنوانا تو ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی بنوائی, چاندی کی انگوٹھی تھی, لیکن اس انگوٹھی کا ڈیزائن تھا وہ کیا تھا, گول تھی, چوکور تھی, سیدھی تھی, اس حوالے سے کوئی تذکرہ نہیں ہے. حافظ عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ جس میں یہ پتہ چل سکے کہ اس انگوٹھی کو کس انداز میں ڈیزائن کیا گیا تھا، گول بنایا گیا تھا، اس کو چوکور بنایا گیا تھا، یا اس کو ٹرائنگل بنایا گیا تھا، سیدھا بنایا گیا تھا، کوئی اس کے اندر تذکرہ نہیں ملتا. تو بہرحال یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی. فرماتے ہیں، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن سمامة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر، يعني نبي كريم صلى الله عليه وسلم کی مبارک انگوٹھی کا نقش یہ تھا، محمد ایک سطر میں، رسول دوسری سطر میں، واللہ یعنی اللہ یہ تیسری سطر کے اندر تھا. مزید فرماتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ، حدثنا نصر بن علی جن الجہدمی ابو عمر قال حدثنا نوح بن قیس عن خالد بن قیس عن قتادت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتب الى کسرا وقیسرا والنجاشی فقیل له انہم لا یقبلون کتابا الا بخاتم فصاغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما حلقته فضۃ ونقش فیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یعنی پہلے سند دیکھیں، نصر بن علی الجہدمی ابو عمر یہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی نوح بن قیس نے، نوح بن قیس روایت کرتے ہیں خالد بن قیس سے. تو یہ نوح بن قیس اور خالد بن قیس یہ دونوں بھائی ہیں، تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے حدیث کو روایت کر رہے ہیں، یعنی ان سے انہوں نے علم حاصل کیا، ان سے حدیثیں حاصل کی. خالد بن قیس قتادہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت قتادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسرا کی طرف، یعنی جو خسرو پرویز تھا فارس کا، ایران کا اس وقت کا جو شہنشاہ تھا، اس کی طرف، قیصر کی طرف یعنی روم کے بادشاہ کی طرف، اور نجاشی یعنی حبشہ کے جو بادشاہ تھے ان کی طرف خط لکھنے کا ارادہ فرمایا. ان کو خط لکھا بھی، جس میں سے جو کسرا تھا اس نے تو بدبختی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کے ساتھ اس نے بے ادبی کی اور اس کو اس نے نعوذ باللہ ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھاڑ دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بے ادبی کی وجہ سے اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دی. قیصر نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن اس مبارک خط کی اس نے عزت کی، احترام کیا، ادب کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عرصے تک اس کی اولاد کے اندر سلطنت کو باقی رکھا. سلطنت گئی اس کے ہاتھ سے بعد میں، لیکن اس نے چونکہ بیعت بھی نہیں کی تھی تو ایک عرصے تک اس کے پاس اس کی سلطنت برقرار رہی. اور حضرت نجاشی جو بادشاہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خط مبارک کو قبول بھی کیا اور یہ اسلام بھی لے آئے تھے. فقیل لہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یہ جو عجم کے بادشاہ ہیں یہ اسی خط کو قبول کرتے ہیں جس پر مہر لگی ہوئی ہو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی تیار کروائی. انگوٹھی کا جو حلقہ تھا، یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں، ایک نگ ہوتا ہے اور دوسرا حلقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. انگوٹھی جو ہوتی ہے اس میں اوپر نگ لگا ہوا ہوتا ہے اور ایک حلقہ ہوتا ہے، تو اس کا حلقہ چاندی کا تھا اور اس میں جو نگ لگا ہوا تھا اس کے اندر نقش یہ تھا، محمد الرسول اللہ. مزید اس حوالے سے اور احادیث طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی کے حوالے سے موجود ہیں، اسے اپنے اگلے درس کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ حیرتوں میں. مصطفیٰ.